السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے پروگرام جہاں رنگ میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی میزبان شہناز نفیس۔ اس پروگرام کے پروڈیوسر ہیں اسفر امام اور انجینئر ویگنر رابرٹ۔ سامعین، ہمارے آج کے پروگرام کا آغاز ہوگا کینیڈا میں منعقد ہونے والے G7 گروپ کے اجلاس میں یورپین یونین کے وزراء کی امریکی محصولات پر تنقید اور تجارتی جنگ کی تنبیہ سے۔ پروگرام کے دوسرے حصے میں بات کریں گے روس اور پاکستان کے مابین $10 بلین کا آف شور پائپ لائن ڈیل سے، جس پر دستخط کل متوقع ہے۔ اور آگے چل کر بات کریں گے پشتون تحفظ تحریک کی شمالی وزیرستان کے میران شاہ اور میر علی میں ہدف بنا کر قتل کرنے کے وارداتوں کے خلاف جاری احتجاجی دھرنے کی حمایت، اور ساتھ ہی سرحد پار افغانستان سے مبینہ دہشت گرد حملہ جو آج ہوا ہے اس پر بھی بات کریں گے۔ اور پروگرام کے آخر میں تجزیہ لیں گے پاکستان کے موجودہ سیاسی منظر نامے کا۔ ہمارا ٹول فری نمبر جس پہ آپ کال کر سکتے ہیں وہ ہے 0800-777-8789۔ اور پروگرام کے پہلے سیگمنٹ کی جانب جاتے ہیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ ہیں شکاگو سے اکانومسٹ ڈاکٹر ظفر بخاری صاحب، اور شکاگو یونیورسٹی میں آپ پڑھاتے ہیں، اور ہمیں جوائن کریں گے برسلز یورپ سے خالد فاروقی صاحب، ویل نون تجزیہ نگار ہیں، سینئر صحافی ہیں، دونوں ہمارے ساتھ اس وقت لائن پہ ہیں۔ دونوں کا بے حد شکریہ اور پروگرام میں خوش آمدید۔ ڈاکٹر ظفر بخاری صاحب، سب سے پہلے تو ہمارے سامعین کو یہ بتائیے گا کہ محصولات سے متعلق صدر ٹرمپ کو یہ اقدامات جو ہیں کیوں اٹھانے پڑے، ان کا موقف کیا ہے، یہ ان کی نظر میں ضروری کیوں تھا؟
دیکھیں، دنیا میں تقریباً جتنے بھی ٹریڈ ہوتی ہے اس میں ایک ہم ٹرمینالوجی یوز کرتے ہیں، بائی لیٹرل ٹریڈ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی ملک آپ کو اپنی چیزیں اندر سیل کر رہا ہے، بیچ رہا ہے، تو جو آپ کے کنٹری کے اندر جب وہ چیزیں آتی ہیں تو اس کے جو مینوفیکچرر ہوتے ہیں کیا ان پہ تو کوئی اس کا امپیکٹ نہیں ہوتا ہے؟ ایک تو یہ اس کا سب سے بڑا جو امپیکٹ فیل کیا جاتا ہے وہ یہی فیل کیا جاتا ہے کہ کوئی بھی آپ کے ملک میں ایسی چیز نہ آئے جس کا اثر کہ آپ کے ملک کے اندر جابس کے اوپر پڑے۔ اچھا، دوسرا پھر یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر جب دوسرے ملک ایکسپورٹ کرتے ہیں اور یو ایس جب امپورٹ کرتا ہے، تو ایشیا میں خاص طور پہ آپ نے دیکھا ہوا کہ ایک ٹرمینالوجی ہم یوز کرتے ہیں جس کو کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم ایکسپورٹ کے اوپر سبسڈی گورنمنٹس دیتی ہیں، جسے کہتے ہیں ایکسپورٹ سبسڈیز۔ ایکسپورٹ سبسڈیز میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ $100 کی اگر آپ چیز ایکسپورٹ کر رہے ہیں اور اس میں اگر گورنمنٹ آپ کو 10% یا 15% سبسڈی دے رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایٹ کاسٹ بھی اپنی چیز دنیا میں بیچ سکتے ہیں، چونکہ آپ کو 10-15% تو ویسے ہی مل جانا ہے اوپر۔ تو کئی دفعہ انفیئر اگر گورنمنٹ جب سبسڈیز لگاتی ہیں تو جو ریسپٹیو گورنمنٹس ہوتی ہیں ان کو، ٹھیک ہے، ان کو یہ کنسرن تو ان کے لیے بڑا اچھا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے ہمارے لوگوں کو جو ہے نا ایک چیزیں مل رہی ہیں ایک لو کاسٹ کے اوپر، لیکن اس میں ایک چیز جو کہ ہم لوگ مس کر جاتے ہیں کہ جو اس میں مڈل مین کا جو پروفٹ ہوتا ہے، ایک تو وہ اس میں انکریز کر جاتا ہے، لیکن دوسری طرف کئی دفعہ ایک آرگومنٹ جو کہ بہت ساری کنٹریز رکھتی ہیں اپنے پاس، جس کو ہم کہتے ہیں انفینٹ انڈسٹری آرگومنٹ، اس آرگومنٹ میں یہ ہوتا ہے کہ کیا ہمارے ہاں کوئی بھی ایسی گروئنگ انڈسٹری کیا وہ افیکٹڈ تو نہیں ہوگی؟ اگر ہم امریکن پرسپیکٹو میں دیکھیں تو یو ایس اے میں پچھلے 40 سال کے اندر، 40 سے 35 سال میں تقریباً آپ یہ دیکھیں کہ ان کے یہاں ٹیکسٹائل، الیکٹرانک، بہت ساری ایسی بیسک ہیومن نیسیسٹیز کی انڈسٹریز تھیں جو کہ یہاں سے شفٹ ہو گئیں، کہ ان کی کاسٹ آف مینوفیکچرنگ امریکہ میں بڑھتی چلی گئی، اور خاص طور پہ چائنا کا امپیکٹ بہت گہرا ہوا۔ اس سے پہلے جاپان میجر پلیئر تھا، لیکن آج کی دنیا میں چائنا ایک ایسا میجر پلیئر ہے کہ ہم بڑی آسانی سے کہہ سکتے ہیں کہ وی کین ناٹ فائنڈ ایون اے سنگل ہاؤس ہولڈ ان دا ورلڈ جہاں پر کہ کوئی چائنیز پروڈکٹ نہ ہو۔ تو چائنا نے اتنا اگریسولی موو کیا ہے اپنا سمجھے انٹرنیشنل پالیٹکس کے اندر، کہ اس میں پھر الٹیمیٹلی کیا ہوتا ہے کہ ان کو جو ہے اپنی وہ جو انٹیک ہوتی ہے، اس سے محصولات آپ کہتے ہیں، اس کو رکھنے کے لیے پھر آپ ان پروڈکٹ کے اوپر آپ پھر جو ہے گورنمنٹ ڈیوٹی لگا دیتی ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس سے ان کی پرائس بڑھتی ہے، تو اس کی لوکل ڈیمانڈ کم ہوتی ہے۔ تو اس میں ٹھیک ہے، اس میں یو ایس اے نے گین کیا ہے اپنی جو ان کی سیونگس پاور ہے اس کے اندر، بیکاز آف ٹیکسٹائل اینڈ بیکاز آف الیکٹرانکس انڈسٹری، लेकिन एट द सेम टाइम इसमें ये भी हुआ है कि यूएस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है वो इससे बहुत ज्यादा अफेक्टेड हुआ है।
ठीक, किस सेंस में इफेक्ट हुआ है?
मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इस सेंस में इफेक्ट हुआ है कि अमेरिका में जैसे अभी आप ही देखें कि टेक्सटाइल की प्रोडक्ट्स नहीं बनती यहाँ पे। दूसरा इफेक्ट हुआ है कि जीनत जो था मैन्युफैक्चरर, दैट वाज द लास्ट वन जो कि अपने ये वीसीआर बनाते थे और वो आखिरी कंपनी थी जो कि यहाँ पे बंद हो गई थी। तो आज अगर आप देखें तो आज अमेरिका के तकरीबन जितने भी सेल फोन हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, घर के अंदर जो हम यूज करते हैं, प्रिंटर्स, स्कैनर्स, ऑफिस में जितने भी यूज होते हैं, ये सब के सब इनकी अब मैन्युफैक्चरिंग ज्यादातर चाइना में होती है। टू सम एक्सटेंट अब अमेरिकन कंपनीज ने ये जरूर किया है कि उन्होंने अब अपनी ऑफशोर मैन्युफैक्चरिंग भी शुरू कर दी है। जैसे कि नेफ्टा के अंदर एक बहुत अच्छा इनका एक एग्रीमेंट साइन हुआ था कि बहुत सारी अमेरिकन कंपनीज वो अपनी प्रोडक्शन जो है वो मैक्सिको लेके जा सकती थी, जहां पर के वहां पर वो मैक्सिकन लेबर को हायर करके वही प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करके फिर वापस यूएसए में ला सकती हैं।
अच्छा।
लेकिन इससे फिर वही होता है अल्टीमेटली कि जो आपकी अपनी जो आपकी जॉब मार्केट है वो इससे बहुत ज्यादा अफेक्टेड होती है।
ओके, आप हमारे साथ रहिए। डॉक्टर जफर बुखारी साहब, खालिद फारूकी साहब आपकी जानिब हम आना चाहेंगे। सबसे पहले तो बेहद शुक्रिया, काफ़ी शॉर्ट नोटिस पे आप हमें ज्वाइन कर रहे हैं। और फारूकी साहब, ये बताइएगा इस वक्त जो कनाडा में G7 ममालिक का इजलास हुआ है, जिसमें के यूरोप के काफ़ी ज़्यादा वज़राए ख़जाना जो हैं मौजूद हैं, उन्होंने किस रद्द अमल का इजहार किया है ट्रंप के इस डिसीजन के हवाले से?
देखिए, जो ट्रंप का डिसीजन है इस पर यूरोप ने तो ऐलान कर दिया है, ये कल यंकर ने ऐलान किया है कि वो WTO में जा रहे हैं। तो अब तो ये लीगल मसला हो गया है और ये तो तारीख में पहली दफा हुआ कि यूरोप अमेरिका के खिलाफ WTO में जा रहा है, क्योंकि पहले तो अमेरिका और यूरोप और G7 की जिस तरह की डोमिनेशन थी इनके इत्तेहाद की वजह से वो टूट फूट गई है। अब ट्रंप जो सजा देना चाहते हैं या जो महसूलात लगाना चाहते हैं यूरोप पे स्टील और अल्यूमिनियम के सिलसिले में, यूरोप का कहना ये है कि इसकी वजह ये बेसिकली क्योंकि चाइना ने इतना ज्यादा अल्यूमिनियम और स्टील प्रोड्यूस किया है जिसकी वजह से ये मसाइल पैदा हुए हैं। लेकिन अमेरिका को यह नहीं पहुंचता कि वो यूरोपियन स्टील और अल्मोनियम पे पाबंदी लगा दें, एक तो ये है। अब जो दूसरे सेक्टर में भी इस रद्दअमल के बाद के जाए कि ट्रंप बैक डाउन करते या इस पर कोई बात करते, उन्होंने अब जो है वो टेक्सटाइल की सनत के ऊपर और दूसरी जो अशिया हैं उसके ऊपर उन्होंने महसूलात लगाने का ऐलान कर रहे हैं। वो नंबर दो बात कि इस ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में जहां पर लिबरल इकोनॉमी को खुद थैचर रेगन डॉक्ट्रिन ने प्रमोट किया था, ऐसा नहीं हो सकता कि पूरा जो ऑर्डर तश्कील देने के बाद उस फ्री मार्केट इकोनॉमी का उसमें आप प्रोटेक्शनिज्म में चले जाएं। अमेरिका अब जो है वो जिद कर रहा है उस लिबरल इकोनॉमी की जिसका वो खुद खालिक है कि प्रोटेक्शनिज्म की तरफ जा रहा है और बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट बात कर रहा है और इंट्रोवर्ट होता चला जा रहा है कि वो लोकल जो उनकी इंडस्ट्री है वो उससे मुतासर हुई है, इंडस्ट्री यहाँ से शिफ्ट करके एशिया में चली गई या लैटिन अमेरिका में चली गई जिससे यहाँ पर रोजगार के मसाइल पैदा हो गए अमेरिका में और अंदरूनी तौर पर जो मैन्युफैक्चर सेक्टर था जैसे उससे पहले भी इन्होंने कहा कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर यहाँ से शिफ्ट कर गया, यहाँ से जॉब चली गई, उसको रिपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन प्रोटेक्शनिज्म इस नाकाबिल कबूल है इस वक्त, दुनिया इस तरह ग्लोबलाइज हो गई है, ये सिर्फ इसमें जापान, चाइना और दीगर ममालिक भी हैं, तो अमेरिका को खासी मज़ाहमत का सामना है यूरोप से।
अच्छा डॉक्टर जफर बुखारी साहब, ये जो एक बड़ा अहम पॉइंट फारूकी साहब ने उठाया है, क्या वाकई ये जो ट्रंप का ये डिसीजन है, ये इकदाम जो उनका है, ये आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है?
नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल ये हुआ है। देखें, WTO ने एक फ्री ट्रेड को प्रमोट किया था, लेकिन उसका इम्पैक्ट ठीक है दुनिया के बेशतर मुल्कों में बड़ा पॉजिटिव हुआ, खासतौर पे फ्री ट्रेड जिसमें के चाइना को इन्होंने बाद में शामिल किया, बहुत बाद में। लेकिन चाइना ने जितना एग्रेसिवली चाइना ने मूव किया है उसका उसको रिपेयर करने के लिए चाइना ने एक काम जरूर किया है कि बहुत सारी चाइनीज कंपनीज जो हैं उनकी इन्वेस्टमेंट अब US में है, बहुत सारी चाइनीज प्रोडक्ट्स ऐसी हैं जैसे फर्ज करें आप सोलर पैनल ले लें या इलेक्ट्रॉनिक्स के ہائی اینڈ اکوپمنٹس لے لیں, کمپنیوں نے امریکہ میں آ کے اپنی مینوفیکچرنگ شروع کر دی ہے اور اس سے انہوں نے تھوڑا سا اس گیپ کو برج کرنے کی کوشش کی ہے, جو کہ میرے دوست ڈاکٹر فرام یورپ بتا رہے تھے کہ جو کہ یورپ میں جو ایک امپلائمنٹ کا, خاص طور پہ مینوفیکچرنگ امپلائمنٹ کا جو ایک امپیکٹ یہاں پر کریٹ ہوا تھا اس سلسلے میں. تو اس میں جو تھوڑی باتیں دیکھنے کی وہ یہ ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کا جو اپنا ایک ایٹیچیوڈ ہے وہ بھی بڑا رول پلے کرتا ہے اس کے اندر, کہ کئی دفعہ وہ کوئی بہت ساری ایسی چیزیں کرتے ہیں جو کہ بے انتہا انکنونشنل ہوتی ہیں, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم امریکہ میں جو ایک یہاں پہ آپ سمجھیں کہ جو ان کا تھنک ٹینک کے ساتھ ساتھ جو ان کا گورنمنٹ کا سٹرکچر ہے, اس گورنمنٹ سٹرکچر میں جو ان کے ہاں خاص طور پہ تین ایریا ایسے ہیں جس میں کہ آپ کامرس لیجئے, آپ یونائٹڈ سٹیٹس کا یہ ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ لیجئے اور پھر سٹیٹ ڈپارٹمنٹ لے لیں. سٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں تو ان کے ہاں جو فارن سیکٹری کے بعد جو ڈپٹی سیکٹری ہوتے ہیں اس میں انہوں نے ریجن ڈیوائڈ کیے ہوئے ہوتے ہیں, تو ان کے ہاں بھی جتنی بھی یہ پلاننگ کی جاتی ہے وہ بڑی کیلکولیٹڈ پلاننگ ہوتی ہے اور اس میں وہ دونوں فیکٹرز وہ مد نظر رکھتے ہیں کہ اس کا جو امپیکٹ ہے لانگ ٹرم وہ اس کا امپیکٹ کیا ہوگا. تو الٹیمیٹلی یہ ایک طریقے سے سمجھیں کہ امریکہ کی یہ بھی ایک ٹیکٹکس ہو سکتی ہے کہ ٹھیک ہے اگر ہم تھوڑی سی ڈیوٹیز اگر ہم انکریز کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے دوسرے کنٹریز بھی ہمیں ریلیکسیشن دیں گے, اور وہ بہت ساری امریکن خاص طور پہ دو پروڈکٹ لائن ایسی ہیں امریکہ کی, تو ایگریکلچر پروڈکٹ لائن اور دوسری ہے جو کہ ہائی اینڈ ٹیکنالوجی ہے, ڈیفینس ٹیکنالوجی لے لیں, تو اس کے اوپر یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اس سے امریکن کمپنیز کا جو ہے وہ ان کی فورن میں ڈیمانڈ ہوگی, تو الٹیمیٹلی اس سے یہاں پہ مینوفیکچرنگ کی جابز ہیں وہ کریٹ ہوں گی, خاص طور پہ وہ مینوفیکچرنگ کی جابز یہاں پر جو کہ بہت بری طرح افیکٹڈ ہوئی ہیں 90s میں, خاص طور پہ وہ تھیں آپ کا جیسے ٹیکسٹائل تقریباً سمجھیں کمپلیٹلی وائپ آف ہو گیا تھا اور اس کے بعد الیکٹرانکس.
اوکے, تو کیا اس کے جو اثرات ہیں وہ آپ سمجھتے ہیں کہ جو انٹرنیشنل ٹریڈ سسٹم ہے اس پر بھی پڑیں گے اور کس طرح اس کو یہ افیکٹ کر سکتا ہے؟
دیکھیں انٹرنیشنل ٹریڈ سسٹم میں اس کے یقیناً اثرات پڑیں گے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کل کی جو دنیا ہے اس کے اندر کنٹریز کے جو ریلیشنز ہیں وہ وقت کے ساتھ ساتھ اور کنٹریز کی اپنی جو پولیٹیکل ریئلٹیز ہوتی ہیں گراؤنڈ ریئلٹیز ان کے ساتھ ساتھ وہ بدلتے رہتے ہیں. خاص طور پہ آپ یہ دیکھیں کہ آج کل کی ورلڈ میں جو گراؤنڈ پولیٹیکل ریلیشنز ہیں وہ اور پھر جو انٹرنیشنل ایریا میں جب آپ آتے ہیں تو یہ ایک دوسرے کے ساتھ ہم یہ کہتے ہیں کہ انٹر لنکڈ بھی ہیں اور انٹر ڈیپینڈنٹ بھی ہیں. جب کولڈ وار تھی تو آپ دیکھیں کہ امریکہ کا اور انڈیا کا اتنی کلوزنس نہیں تھی جتنی امریکہ انڈیا کی کلوزنس آج ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ آج امریکہ نے ریئلائز کر لیا ہے کہ انہوں نے تقریباً مڈل ایسٹ کے اندر ان کا جو وار تھی وہ ختم ہو چکی ہے, افغانستان ایٹ دا اینڈ ہے, تو وہاں پر چونکہ اب پاکستان جیسے ملک کی ضرورت نہیں رہی تھی تو انہوں نے فوراً اپنا ٹریڈ کے اس میں انڈیا کو انہوں نے پک اپ کر لیا, اور انہوں نے یہ سوچا کہ 30% انڈینز جو ہیں وہ افورڈ کر سکتے ہیں کوئی نہ کوئی امریکن پروڈکٹ بائی کرنے کے لیے, تو لہٰذا انہوں نے وہاں پر اب ایک نئے ٹریڈ ریلیشن شپ جو ہے وہ اپنا ڈیولپ ہو گئے. تو دنیا میں کنٹریز جو ہیں آپس میں یہ ایسے ریلیشن شپ ڈیولپ کرتے رہتے ہیں, لیکن ایک ایریا ایسا ہے جہاں پر کہ کنٹریز زیادہ فوکس کرتے ہیں, تقریباً دنیا کا ہر ملک چھوٹا اور بڑا وہ یہ ہوتا ہے کہ وہی چاہتے ہیں کہ ان کی ہاں کوئی نہ کوئی پروڈکٹ مینوفیکچر ہو, اور مینوفیکچر ہونے کے بعد وہ پھر اس کو باہر ایکسپورٹ کر سکیں.
جی اوکے ڈاکٹر بخاری صاحب ہمارے ساتھ رہے. خالد فاروقی صاحب آخری کوسچن میں آپ سے کرنا چاہوں گی, ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ یہ جو G7 اجلاس ہوا ہے اس اجلاس کے بعد کوئی مشترکہ اعلامیہ جو عام طور پر جاری ہوتا ہے وہ جاری نہیں ہوا اس حوالے سے, تو اس کا کیا مطلب لیا جا سکتا ہے؟ کیونکہ بعض لوگ اس کا یہ مطلب لے رہے ہیں کہ یہ بات صحیح ہے, کافی جو یورپین کنٹریز ہیں انہوں نے امریکی کہ اس فیصلے کے خلاف جوابی اقدامات کی دھمکی تو دی ہے, لیکن اعلامیہ مشترکہ اعلامیہ کا سامنے نہ آنا یہ ان کے باہمی اختلافات جو ہیں ان کو بھی ظاہر کرتا ہے. Do you agree?
یہ بالکل بہت درست بات ہے. شاید لوگوں کو اندازہ نہیں ہے, ہیٹ کا اندازہ نہیں ہے, یورپ میں اس پر بہت غصہ ہے. ایک تو یہ ہے کہ یورپ شروع سے صدر ٹرمپ سے کمفرٹیبل نہیں ہے, لیکن صدر ٹرمپ کے جو پے در پہ اقدامات ہیں اس کی یہاں پر بہت زیادہ شدت ہے اور بہت شدید مخالفت ہے. لوگ کھل کر جو ہیں اٹیک کر رہے ہیں امریکہ کو, اور یہ پچھلی جولائی سے شروع ہوا تھا جب ان کی ینکر سے یہاں जो यूरोपियन कमीशन के प्रेसिडेंट हैं और डोनाल्ड टस्क जो कि काउंसिल के प्रेसिडेंट हैं, और यूरोपियन लीडरशिप से जब मुलाकात हुई थी तो उस वक्त बहुत ज्यादा इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए थे। अब वो ओवर द पीरियड जो है वो बहुत डेवलप हो गए, और जर्मनी खासतौर पर जर्मनी और फ्रांस बहुत ज्यादा डिग इन है, और बहुत ज्यादा यूनाइटेड फ्रंट, और फ्रांस तो इंतहाई शिद्दत आमेज रवैया अख्तियार किया हुआ है, और अब जर्मनी भी जो है क्योंकि एक्सपोज है इसलिए बहुत ज्यादा सख्ती आएगी, यूरोपियन रवैये में मजीद सख्ती आएगी, क्योंकि ये सब यूरोप फेस कर चुका है। जो अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप जिस बात को आज इसरार कर रहे हैं कि उनकी इंडस्ट्री बाहर जा रही है, उनके यहाँ बेरोजगारी हो रही है, यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ है, टेक्सटाइल सेक्टर यहाँ खत्म हुआ है। जब पाकिस्तान को भी जब अभी कंसेशन दिया गया तो चार मुल्क जो कि टेक्सटाइल में थोड़े से प्रोड्यूस करते हैं, जिसमें यूनान है, स्पेन है, पोलैंड है, इन लोगों ने बड़ी मुखालफत की थी पाकिस्तान को टैरिफ कंसेशन टेक्सटाइल सेक्टर में देने की। लेकिन ये जो रवैया सदर ट्रंप एक यूनिलेटरल इख्तियार किए हुए हैं, इससे यूरोप महसूस करता है कि अमेरिका उस पूरे अलायंस को और उस 70 साल में जो कुछ एक कंसेंसस बना हुआ है उसको सदर ट्रंप तोड़ रहे हैं, इस वजह से उनकी पूरी मजाहमत की जाएगी।
ठीक, ओके, बहुत शुक्रिया खालिद फारूकी साहब। डॉक्टर जफर बुखारी साहब, जाने पहले से ये बताइएगा, पाकिस्तान जैसी जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है जो हम देखते हैं मईशत की बेहतरी के लिए एक्सपोर्ट को इस्तेमाल करती हैं, उन पर इसके असरात आप देखते हैं अमरीका के इस फैसले के?
देखिए, अमरीकन फैसले के जो अपना पाकिस्तान की इकोनॉमी के ऊपर जो असरात हैं उसके मल्टी डायमेंशनल हैं। पाकिस्तान इकोनॉमी को जब हम इंटरनेशनल फोरम में देखते हैं तो हम ज्यादातर हमारी जो डिपेंडेंस थी प्राइमरीली अगर आप नोट करें तो दो चीजों पर ज्यादा थी। हमारी डिपेंडेंस थी नंबर एक टेक्सटाइल एंड होजरी, और नंबर टू जो हमारी डिपेंडेंस थी वो थी लेदर के ऊपर 80s में और 90s के अंदर। तो आपने नोट किया होगा कि दुनिया में आहिस्ता आहिस्ता लेदर रिप्लेस हो चुका है तकरीबन, तो पाकिस्तान से अब लेदर की रॉ लेदर की सिर्फ एक्सपोर्ट रह गई है। और उसके बाद जहां तक ताल्लुक है टेक्सटाइल्स का, तो टेक्सटाइल्स की एक्सपोर्ट्स भी पाकिस्तान में बहुत कम हुई है, इसके बावजूद भी कि यूरोप ने पाकिस्तान को तकरीबन आप ही समझें कि प्रेसिडेंट मुशर्रफ के दौर में और कुछ पीपल्स पार्टी के दौर में उन्होंने इनको फैसिलिटेट किया था कि पाकिस्तान अपनी एक्सपोर्ट जो है बढ़ा सकता है। लेकिन पाकिस्तान के साथ जो एक बहुत बड़ी समझ लें कि आप एज ए नेशन बदकिस्मती है, वो ये है कि हमने ये रियलाइज नहीं किया कि हमारे यहाँ जो टेक्सटाइल था वो एक सिर्फ एक पर्टिकुलर रीजन था हमारे यहाँ जहाँ पर उसका उसकी ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग थी, और वो था सेंट्रल पंजाब। इसके अलावा आप सेंट्रल पंजाब से निकल जाएं, आप पूरा साउथ पंजाब लेते हुए सिंध कराची तक चले जाइए और इधर से आप पूरा पिशावर तक चले जाएं, तो हमारे यहाँ इतनी ज्यादा टेक्सटाइल की वो नहीं थी, सिवाय इसके कि मुल्तान भागलपुर में सिर्फ कॉटन होती थी और उस कॉटन को वो जिन करके आगे वो कर दिया करते थे। तो पाकिस्तान के पॉलिसी मेकर्स का जो सबसे बड़ा डायलेमा है हम लोगों का, वो इंटरनेशनल नहीं है बल्कि वो डोमेस्टिक है। हमारे यहाँ जो एक चीज हुई है कि हमारे यहाँ डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को डेवलप्ड ही नहीं होने दिया गया, और यही वजह है कि हमारे यहाँ एक स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग जैसे यूएसए में है, ये जैसे यूरोप में है, ये जैसे इवन चाइना में भी है। आज आप चाइनीज मेड इन चाइना जो आप प्रोडक्ट देखती हैं वो कोई चाइनीज बिग जायंट्स नहीं है, या वो कोई बड़े बड़े नाम नहीं है चाइना के, वो छोटे छोटे से अपने रीजनल उस पर वो जाते हैं और फिर एक एक्सपोर्ट एंटिटी होती है जो कि उनको फैसिलिटेट करती है और वो दुनिया में अपनी चीजें हर जगह जाके बेच देते हैं। पाकिस्तान के साथ जो एक बहुत बड़ा ट्रेजेडी है वो ये है कि तो हमारे यहाँ पावर की सेंट्रलाइजेशन है। पावर की सेंट्रलाइजेशन का मतलब ये है कि हमारे यहाँ जितना भी पाकिस्तान का पैसा है, रेवेन्यू है, जो कि बिजनेस की डेवलपमेंट पे या इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे या मैन्युफैक्चरिंग पे खर्च होना है, वो पैसा सारा का सारा पांच लोगों के हाथ में है, एक प्राइम मिनिस्टर और चार चीफ मिनिस्टर बस। इसके अलावा अगर आप दूसरे सिस्टम देखें दुनिया के, जहां पर के चाइना ने खासतौर पर यह किया था कि उन्होंने जब अपने यहाँ, बहुत सारे लोगों को इस चीज का अंदाजा नहीं है कि चाइना की डेवलपमेंट के पीछे चाइना की सेंट्रल गवर्नमेंट का इतना हाथ नहीं है जितना कि चाइना की उस गवर्नमेंट का हाथ है जिस गवर्नमेंट ने चाइना में 47,000 सिटी गवर्नमेंट्स बनाई थी अमेरिकन सिस्टम को फॉलो करते हुए 1978 में। उसका इम्पैक्ट फिर ये हुआ कि इतनी डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी हो गई कि चाइना के हर रीजन में और हर शहर के अंदर छोटे छोटे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लग गए, लोकल एंटरप्रेन्योर्स लोकल बिजनेसेस को चांसेस और अपॉर्चुनिटी मिली। हमारे अगर आप देखेंगे तो हमारे इसका उलट है। हमारे यहाँ दो तरीके से इकोनॉमी ग्रो की है, एक तो वो था जो हमारे यहाँ इंडस्ट्रियल एक फैमिली बेस्ड ग्रुप्स थे हमारे यहाँ, तो वो ग्रुप कराची, लाहौर, फैसलाबाद, बस ये इन तीन शहरों में एग्जिस्ट करते थे। जितनी भी आपकी गवर्नमेंट की पॉलिसीज थी या जितना भी पैसा था वो सब इन तीन ग्रुपों के दरमियान में चलता था। दूसरा हमारे यहाँ फिर एक ग्रुप वो पैदा हुआ जिसने के करप्शन से अपना पैसा बनाया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो जो करप्शन से जो मेड मनी थी वो पैसा बजाय पाकिस्तान में इन्वेस्ट होने के वो पैसा समझें कि दुबई के रियल एस्टेट में चला गया और उसके बाद फिर और वर्ल्ड वाइड बहुत जगह पैसा गया। मेरा अक्सर जाना आना जाना होता रहता है अफ्रीका में भी, तो मुझे पता है कहाँ कहाँ इसमें पाकिस्तान के करप्ट लोगों का पैसा ये इन्वेस्ट हो गया।
सही।
तो उसका इम्पैक्ट पाकिस्तान की इकोनॉमी पे ये पड़ा कि हमारे पास जो एक बेसिक एलिमेंट है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो कि मेजोरिटी लोगों को नहीं अंदाजा और नहीं पता, वो है वाटर। वाटर एक ऐसी चीज है कि देखें अल्लाह ताला ने तो इंसान को एक तोहफा दिया है पानी का।
सही।
लेकिन उसका जो एक और यूटिलाइजेशन है, जिन कौमों ने उसको अंडरस्टैंड किया है वो तरक्की कर गई।
ठीक।
वाटर का जो सेकंड यूटिलाइजेशन है वो है आपकी इंडस्ट्री के अंदर। आप दुनिया की को नहीं है जहाँ के वाटर का इस्तेमाल ना हो, तो हमने वाटर के ऊपर हमने कोई काम नहीं किया
जी, इसकी तरफ तवज्जो नहीं दी गई पाकिस्तान के अंदर। ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत अहम पॉइंट्स जो हैं वो आपने रेस किए हैं। इस पे फिर कभी डॉक्टर ज़फ़र बुखारी साहब आपसे बात होगी। बेहद शुक्रिया आपने हमें टाइम दिया। और सामीन, इस वक्त हम एक ब्रेक लेना चाहेंगे। ब्रेक से वापस आकर पाकिस्तान रशिया जो एक पाइपलाइन डील है उस पर हम बात करेंगे। इस वक्त लाइन पर हमारे साथ हैं डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, पाकिस्तान बेस्ड इकोनॉमिस्ट हैं, और हमें यहाँ अमेरिका से ज्वाइन किया है डॉक्टर ताहिर रुहेल साहब ने। दोनों को हम खुशामदीद कहते हैं, लेकिन पहले लेते हैं एक मुख्तसर सी ब्रेक।
जब रेडियो हो दूर और खबरें हों अहम, तो आइए हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर। जब टीवी सामने ना हो और आपको जानना हो तो और कहीं ना जाइए, urduvoa.com पर आइए। दिन भर की अहम शह सुर्खियाँ, ताज़ा तरीन खबरें सब मिलते हैं urduvoa.com पर। अमेरिका और जनूबी एशिया में फैली रेडियो और टीवी के तजुर्बाकार सहाफियों की टीम आपको 24 घंटे बाखबर रखती है। इस पते को याद रखिए, www.urduvoa.com।
जी सामीन, वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से आप सुन रहे हैं प्रोग्राम जहां रंग। मैं हूं आपकी मेज़बान शहनाज़ नफीस, और डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, आपसे हम पहले पूछना चाहेंगे, ये जो $10 बिलियन ऑफशोर पाइपलाइन डील की बात हो रही है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि कल पाकिस्तान और रशिया जो है इसको साइन करेगा मॉस्को में, इसके बारे में हमें ये बताइएगा, मज़ीद क्या इंफॉर्मेशन है आपके पास?
देखिए, बात यह है कि उसूली तौर पर तो मैं ये समझता हूँ कि ये ऑफशोर पाइपलाइन का जो मंसूबा है ये एक उम्दा मंसूबा है पाकिस्तान के नुक्ता नजर से भी और ईरान के नुक्ता नजर से भी, इसमें तो कोई शुबे की बात नहीं है
जी।
लेकिन इसमें अभी तो सिर्फ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन है और इसमें असल मराहिल तो अभी बाकी हैं, यानी पहले तो ये देखना है कि ये फीजिबल है भी कि नहीं, इसकी फीजिबिलिटी रिपोर्ट बनेगी। अगर फीजिबल होता है तो फिर कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट की बात होगी और उसके बाद जो है शराइत और रेट्स वगैरह की बात होगी। मगर असल चीज़ जो है वो है, जो सोचने की है वो ये है कि मुस्लिम लीग नून की हकूमत ने जाते जाते बिल्कुल आखिरी लम्हात में ये मेमोरेंडम साइन करने की मंजूरी दी है। मुझे याद आ गया कि जरदारी साहब ने, अगर आपको याद हो 2013 में जब उनकी हकूमत खत्म हो रही थी तो जाते जाते ईरान गैस पाइपलाइन को रिन्यूअल की बात करके चले गए, और ये ईरान गैस पाइपलाइन तो 1993 से चला हुआ है और वो जाते जाते 2013 में जो कुछ कर गए थे उसके बाद तो नए तनाजात पैदा हुए, नए मसाइल पैदा हुए और उसमें कोई पेशरफ्त नहीं हुई। तो मैं ये सोचता हूँ कि MOU तो साइन हो जाएगा, लेकिन जो मरहलाइल बाकी हैं वो कैसे होंगे, उसमें नई हकूमत जब आएगी, अभी तो इलेक्शन होने हैं, केयर टेकर आएंगे, उसके बाद इलेक्शन होंगे, नई हकूमत के मसाइल होंगे, नई तरजीहत होंगी, नई पॉलिसियाँ बनेंगी, उस वक्त क्या चीज़ें इमर्ज होती हैं और ईरान क्या महसूस करता है, क्योंकि ईरान के साथ आप बहुत पहले कर चुके हैं एग्रीमेंट्स और ईरान ने हमारे बॉर्डर तक अपनी पाइपलाइन भी डाल दी है और पाकिस्तान को ये ऑफर दी थी कि जो आप इसको आगे तक ले जा रहे हैं उसके लिए भी हम फाइनेंसिंग करने के लिए तैयार नहीं है। तो उसमें पाकिस्तान से ये मसला नहीं था कि अमरीका नाराज है, बल्कि हुकूमत पाकिस्तान ने नए एतराज उठा दिए थे कि जनाब ये तो जो इसके रेट्स भी ज्यादा हैं, تو میں بنیادی طور پر یہ سمجھتا ہوں گا کہ پاکستان تو اگر یہ تینوں پائپ لائن بھی بن جائیں, ایک ترکمنستان افغانستان پاکستان اور ایران گیس پائپ لائن اور یہ جو آف شور روس کی ہے جو کہ برآمد کے لیے ایرانی, یہ تینوں بھی ہمارے لیے بہت ضروری ہیں, لیکن یہ خواب و خیال رہے گا یا یہ بات چلتی رہے گی پانچ سال تک تو میں کوئی نہیں سمجھتا کہ کچھ بہت زیادہ پیش رفت ہوگی. اس میں مراحل بہت سارے ہوتے ہیں, لیکن سوال بار بار یہی آتا ہے کہ جب یہ ایل این جی کا 15 سال کا معاہدہ کر رہے تھے, اگر مسلم لیگ نون کی حکومت اس وقت یہ بات کر لیتی تو کم سے کم ایک فیزیبلٹی رپورٹ بن کے ایک پکچر تو سامنے آ جاتی نا. یہ تو ایک سیاسی کریڈٹ انہوں نے فی الحال لیا ہے, لیکن سیاسی کریڈٹ لینے کا مطلب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ پروجیکٹ جو ہے وہ فائدہ مند نہیں ہے. ہمیں گیس کی ضرورت ہے, ہمیں انرجی کی ریکوائرمنٹس ہیں, ہمارا بھاشا ڈیم بن نہیں رہا, تو یہ ایک چیز ہو جاتی ہے. بہت اچھا ٹاپ اس لیے نہیں ہوگا کہ ابھی تو افغانستان کے حالات خراب ہیں, لیکن اس میں بھی اتنے ہی زیادہ اسٹینڈ برس ہیں. یہ میرا خیال سے مسئلہ مجھے سامنے نظر آ رہا ہے اس کے اندر.
اوکے, بعض لوگ جو ہیں وہ اسی پائپ لائن ڈیل کو, ایران گیس پائپ لائن کی ایکسٹینشن جو ہے وہ خیال کرتے ہیں, یہ اس سے اسی کی ایکسٹینشن ہے یا پھر یہ ایک الگ ڈیل ہے؟
میں اس کو قطعی ایکسٹینشن نہیں سمجھتا. یہ تو جو ایران میں جو ریزرو اون کرتا ہے رشیا, وہ جو چیز ہے وہ اون کرتا ہے اور مینیج کرتا ہے, اس کی ایکسپورٹ کے لیے یہ بات ہو رہی ہے. ایران کے ساتھ تو پھر بڑا آسان تھا کہ جو پائپ لائن تھی آپ اس سے گوادر پہ ہی لے لیتے, گیس بات ختم ہو جاتی. ہمیں تو گوادر میں بہت زیادہ ریکوائرمنٹس ہماری, یہ تو نواب شاہتا کی آگے تک لے جانے کی ضرورت ہی نہیں تھی, تو اگر وہ لینا تھا تو ایک سال میں سب کچھ ہو سکتا تھا. تو میں یہ نہیں سمجھتا, یہ بالکل ایک نیا پروجیکٹ ہے. روس کو اس وقت جو ہے نا خطرات ہیں یورپین یونین میں مارکیٹ لوز کرنے کی, اور روس جو ہے وہ جنوبی ایشیا یعنی پاکستان اور بھارت دونوں کو مارکیٹ کو کیپچر کرنا چاہتا ہے. جو ایران گیس پائپ لائن ہے اس سے تو ہندوستان الگ ہو چکا ہے, اس سے روس کا مقصد حل نہیں ہوتا. تو میرے خیال سے یہ بالکل ایک نئی چیز ہے, اور میں تو اسی لیے میں نے عرض کیا تھا کہ تینوں پروجیکٹس جو ہیں پاکستان کو تو ان تینوں کی ضرورت ہے, لیکن اس کو دونوں کو یہ سمجھنا کہ اس کی ایکسٹینشن ہے میرے خیال سے صحیح نہیں ہوگا. وہ تو ایک چھوٹا سا پروجیکٹ تھا کہ ایران تک پائپ لائن, ایران نے ہمارے بارڈر پہ لا دی, ہم اس کو گوادر تک تھوڑا سا ایکسٹینڈ کر لیتے ایک سال میں اور یہ کام شروع ہو جاتا. اب یہ تو 5 سال تک تو یہ مسائل ہی چلتے رہیں گے, فیزیبلٹی بنتی رہے گی, یہ ایک دن کا کام تو نہیں ہے, اس لیے میں اس سے ایگری نہیں کرتا کہ ایکسٹینشن.
دوسری بات پیسوں کی بھی کی جاتی ہے, اگر ٹیپی ہم دیکھیں تو وہ بھی کہا جا رہا تھا کہ اس پہ $10 بلین جو ہیں وہ لگیں گے, اور یہ بات کی جا رہی تھی کہ ISGS جو ہے وہ اتنا پیسہ کہاں سے لائے گا. اب یہ بھی $10 بلین کہا جا رہا ہے کہ اتنی رقم اس پہ لگے گی, پاکستان اس کو افورڈ بھی کر سکتا ہے؟ اس کی معاشی حالت ایسی ہے, ایٹ اے ٹائم 3 گیس پائپ لائنز پہ بات ہو رہی ہے.
نہیں, میں یہ عرض کروں نا کہ ہمیں تو انرجی کی ریکوائرمنٹ تو ہماری آلریڈی ہیں, اور جیسے میں نے کہا کہ 5 سال میں تو ابھی یہ فارمیلٹیز ہی ہوتی رہیں گی نا, اور رشیا کو اتنی بڑی ایکسپورٹ مارکیٹ مل رہی ہے کیونکہ وہ اس کو انڈیا تک ایکسٹینڈ کرے گا, تو اس کی فائنینسنگ میں میرے خیال سے رشیا کو کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہوگا, پرٹیکولرلی جبکہ اس کو یہ خدشہ درپیش ہے یورپین مارکیٹ لوز کرنے کا. تو میں سمجھتا ہوں گا کہ وہ اس کو فائنینسنگ میں روس بڑی حد تک تیار ہوگا, اور 5 سال جیسے میں نے کہا لگیں گے یا اس سے زیادہ بھی لگ سکتا ہے. یہ تو منیمم میں بات کر رہا ہوں. ایران کا جب 1993 میں بات کیا کرتے تھے تو ہم یہ کہتے ہیں جی 2000 سے پہلے ہو جائے گا, اور ٹیپی کا بھی آپ دیکھیں کہ جب تک افغانستان کے حالات ہیں وہ چیز تو چلنے والی ہے نہیں, وہ تو جب تک لا اینڈ آرڈر وہاں ٹھیک نہیں ہوتا وہ پروجیکٹ کام نہیں کرے گا. آپ کہتے رہیں گے کنسٹرکشن کر رہے ہیں لیکن نہیں ہوگا, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے کہیں بھی, بالکل کلین ہے, سیفٹی ہے, ہر چیز موجود ہے, تو وہ فائنینسنگ کرنے کے لیے بھی تیار ہوگا میرے خیال سے, تو اس لیے وہ مسئلہ میں نہیں دیکھتا.
جی بہت شکریہ ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب, آپ کے ٹائم کا بےحد شکریہ, ہماری طرف سے اللہ حافظ. ڈاکٹر طاہر روحیل صاحب, آپ کی جانب ہم آنا چاہیں گے, آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ ایک طرح سے بظاہر جس طرح لگ رہا ہے کہ پاکستان اور رشیا دونوں جس طرح قریب آ رہے ہیں, تو یہاں امریکہ میں بیٹھ کے اس کو کس طرح دیکھنا چاہیے, اور امریکی پرسپیکٹیو سے بھی ہمیں بتائیے گا یہ قربت جو ہے اس کو کیسے دیکھا جا رہا ہے؟
جی دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی اکانومی جو ورلڈ اکانومی کے پرسنٹیج کے لحاظ سے, اور پاکستان میں رشیا کی انوالومنٹ, خاص طور پہ جو اکنامک انوالومنٹ ہے, وہ اس کی مقدار یا اماؤنٹ یا وہ جو ڈائنامکس ہیں وہ بہت چھوٹی ہیں, اور ان کا جو سیکیورٹی اوور فلو ہے یا ایسے تعلقات کی وجہ سے جو پاکستان اور رشیا کی قربت ہے, اس میں امریکہ اپنے آپ کو کوئی برخلاف پوزیشن میں نہیں دیکھتا, اور میرے خیال میں کوئی ایسی امریکہ کے لیے کوئی نئی صورتحال پیدا نہیں ہوتی, کوئی چیلنج پیدا نہیں ہوتا. امریکہ پاکستان کے اوپر جب پریشر ڈالتا ہے تو امریکہ کو یہ اچھی سمجھ ہے کہ پاکستان کے چائنا کے ساتھ تعلقات ہیں, اور رشیا کے ساتھ پاکستان اپنے آپ کو تعلقات کو ڈائیورسیفائی کرنا چاہتا ہے. لیکن اس کے باوجود امریکہ جب پاکستان پہ پریشر ڈالتا ہے تو وہ پوری طرح سے پریشر ڈالتا ہے, کیونکہ رشیا کا جو انٹرسٹ ہے اور پاکستان اور رشیا کی جو صورتحال ہے وہ اس کی وہ بہت لمیٹڈ ایک کوریڈور ہے جس کے اندر وہ جو انٹریکشن کرتے ہیں, اور اس کی ریمیفیکیشنز جو ہیں امریکہ کے لیے خاص طور پہ کوئی درد سر نہیں بنتی. جہاں تک پاکستان کی انٹریکشن ایران کے ساتھ ہے, پاکستان ایران کو امریکن پریشر اور امریکن جو اکنامک صورتحال جو ان کی پابندیاں ہیں ان کی وجہ سے ایران اپنی ایکسپورٹس کو دنیا میں ہر جگہ پھیلانے کی جہاں کوشش کرتا ہے, اس میں پاکستان کو امریکہ بڑی آسانی سے کنٹین کر سکتا ہے اور ان کو منع کر دیتا ہے, اور ایسی صورتحال ہو سکتی ہے کہ جس میں پاکستان کی مشکلات بڑھ سکتی ہیں, اور پاکستان اس صورتحال کو بڑی اچھی طرح سے سمجھتا ہے. پاکستان کے سعودی عرب کے ساتھ جو تعلقات ہیں ان سے بھی پاکستان کے خلاف لیوریج, یا پاکستان کی اور ایران کی جو اکنامک قربت ہونی ہے یا ہو سکتی ہے تو وہ بھی اس طرف سے بھی پاکستان کو پریشر آتا ہے. اس لیے یہ بگ پکچر میں یا بڑی اس میں اس کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہے, لیکن یہ چھوٹے چھوٹے مومنٹم جو بنتے ہیں ان کو امریکہ کے افسران یہ دیکھتے رہتے ہیں کہ اس میں سے کوئی ایسی صورتحال نہ پیدا ہو کہ جو یہ ساری چیزیں جمع ہو کہ کوئی ایک بڑا مومنٹم جو ہے بن سکیں, اور خاص طور پہ امریکہ کے لیے سیکیورٹی کا کسی ریجن میں مسئلہ ہو, جو کہ پاکستان سے ایسا نہیں ہوگا میری نظر میں.
پاکستان میں آپ کو پتا ہے ڈاکٹر روحیل صاحب, انرجی کا جو بحران ہے وہ کافی بڑا ہے, اور پاکستان جو ہے وہ اس لحاظ سے ماسکو کے لیے ایک بڑا انرجی مارکیٹ جو ہے وہ ثابت ہو سکتا ہے. کیا ماسکو کے جو انٹینشن ہے وہ یہی ہے جو بظاہر نظر آ رہے ہیں, یا پس پردہ اس کے کچھ اور بھی ارادے ہو سکتے ہیں, جس طرح وہ کلوز ہو رہا ہے پاکستان کے اور ساؤتھ ایشیا میں جو اس کے انٹرسٹ ہمیں نظر آ رہے ہیں؟
جی دیکھیں, رشیا ایک ہمیشہ سے ایک بہت بڑی طاقت رہا ہے. آپ دیکھیں کہ رشیا کا بارڈر جو ہے وہ ولاڈی واسٹک تک وہ جاپان کے ساتھ بھی لگتا ہے, اور ادھر پولینڈ کے ساتھ بھی لگتا ہے. تو رشیا کوئی معمولی ملک نہیں ہے. ان کی فوجی طاقت, ان کی نیوکلیئر ویپنز, اور انٹرنیشنل اسٹیج کے اوپر ایز اے اسپوائلر یا ایک ڈیسٹیبلائزنگ فورس کے لحاظ سے, اور ان کے اپنے جو انرجی ریزرو اور ان کے جیوگرافیکل جو ریچ ہے اس کے لحاظ سے رشیا واقعی ایک سپر پاور ہے, اور اس میں کوئی شک نہیں. سیکیورٹی کونسل میں ان کے ویٹو کا رائٹ ہے. تو یہ ساری چیزیں جب جمع ہوتی ہیں تو رشیا کو ایک طریقے سے اکاموڈیٹ کرنا اور ان کو اپنی بات کرنے دینا اور ان کو اپنی ناراضگی کا اظہار کرنے دینا ویسٹ کے خلاف, اور ایٹ دا سیم ٹائم اسی موقع کے اوپر ویسٹ کی یہ بھی خواہش ہوتی ہے کہ رشیا ایک ایسا جو بیئر ہے, ایک ایسا ریچھ ہے جس کو زیادہ تنگ نہ کیا جائے, جس کو نہ چھیڑا جائے, اور اس کے بھی مفادات کو اکاموڈیٹ کیا جائے, اور یہ اس بات کو تسلیم کیا جائے کہ رشیا ایک بہت بڑی طاقت ہے اور بہت عرصے سے, بہت صدیوں سے رہی ہے, اور دنیا میں جو بھی جیو پولیٹیکل ڈیولپمنٹ ہونی ہے وہ رشیا کو کسی حد تک آن بورڈ لیے اور ان کو ناراض کیے اور آئسولیٹ کیے اور ان کو ویلنائز کیے بغیر ہونی ہے. تو یہ خاص طور پہ جو امریکہ میں ایک ایسا طبقہ ہے جو میڈیا میں ایک ایسا بیانیہ لوگ شروع کر دیتے ہیں جس میں صدر پوٹن کو کسی حد تک بچانے اور کسی حد تک جو ان کے خلاف ایک ایسی ویلنائزیشن کی مہم ایک چل پڑتی ہے جس میں سارا میڈیا جو ہے وہ اپنی آبجیکٹیوٹی کھو بیٹھتا ہے. صحیح. لیکن جو افسران ڈیل کرتے ہیں رشیا سے خاص طور پہ یورپ اور یورپ کی وہ ریاستیں جرمنی فرانس وہ اعتدال پسندی اور رشیا کو اکاموڈیٹ کرنا اور رشیا کو اپنے ساتھ لے جا کے لے کے چلنے کی ہدایت کرتے ہیں یا ڈائریکشن یا اپنے دوستوں کو خاص طور پہ امریکہ کو یہ بتاتے ہیں. تو ایسی صورتحال میں یہ دشمنی اور دوستی والی بات نہیں ہے, یہ ایک ہے کہ جیسے آپ کی کسی سے ایسے تعلقات ہوتے ہیں جن کو آپ رکھنا بھی چاہتے ہیں اور یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ تعلقات جو ہیں وہ پہلے سے بہتر ہوں اور جو اس میں خرابی کا جو پوٹینشیل ہے وہ کم سے کم ہو.
بہت شکریہ ڈاکٹر طاہر روہیل صاحب آپ کا, تھینک یو سو مچ. ہماری طرف سے اللہ حافظ. اور سامعین اس وقت ہم بریک لیں گے مختصر, بریک سے واپس آ کر جس طرح شروع میں ہم نے کہا کہ پشتون تحفظ تحریکی نے شمالی وزیرستان کے جو علاقے ہیں میران شور میر علی اس میں وہ جو ٹارگٹ کلنگ کے خلاف سٹنگ ان کی جاری ہے, احتجاجی دھرنا جاری ہے, اس کی پشتون تحریک تحفظ تحریک نے اس کی حمایت کی ہے, اس پہ ہم بات کریں گے. ساتھ ہی آج سرحد پار افغانستان سے بتایا جاتا ہے کہ حملہ ہوا ہے جس میں پاکستانی اہلکار جو ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں, فوجی اہلکار, اس پہ بھی بات کریں گے. لیکن پہلے ہم لیتے ہیں ایک بریک.
صدائے جہاں, وائس آف امریکہ اور ریڈیو نیوز نیٹورک کی مشترکہ پیشکش. ہمیں امید ہے آپ ہمارا یہ پروگرام باقاعدگی سے سنتے ہیں. آپ کو صدائے جہاں کیسا لگتا ہے رائے دیجئے. ای میل ایڈریس آپ کو بتاتے ہیں sejradio@voanews.com اور خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ ہے پروگرام صدائے جہاں پوسٹ باکس 1399 اسلام آباد.
جی سامعین, وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سن رہے ہیں پروگرام جہاں رنگ, میں ہوں آپ کی میزبان شہناز نفیس اور سفتہ حیا داور اس وقت ہمارے ساتھ ہیں. آپ جنرل سیکرٹری ہیں ٹرائبل یونین آف جرنلسٹ کے اور سینئر جرنلسٹ ہیں. آپ فاڈا سے آپ کا تعلق ہے, ان کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور دفاعی تجزیہ نگار بریگیڈیئر محمد صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے, ان کو بھی خوش آمدید. اور سفتہ داور صاحب, سب سے پہلے تو یہ بتائیے, یہ جو اس وقت سٹنگ ہے میران شاہ اور میر علی میں, یہ کون لوگ ہیں جس کی پشتون تحفظ تحریک نے بھی حمایت کی ہے اور ان کا مقصد کیا ہے اس احتجاج کا؟ جی صفدر داور
صاحب, تھینک یو. یہ جو نارتھ وزیرستان میں سٹنگ پہ دھرنا ہے, یہ ہفتہ پہلے بھی ایک دھرنا تھا, ادھر پھر مذاکرات کیے حکومت نے اس کو ختم کیا. اس کے مین ڈیمانڈ یہ ہے کہ جو نارتھ وزیرستان میں آپریشن زربیز ہوا, لوگ نکلے گھروں سے, کئی سالوں تک کیمپوں میں رہے, ادھر بازار گھر بار سب کچھ تباہ برباد ہو گیا, کاروبار ختم ہو گیا. لیکن اس کے بعد جب واپس آئے تو ادھر سیٹل ہو گئے آئی ڈی پی سارے. اب یہ ٹارگٹ کلنگ شروع ہوئی تھی نیرلی جو سب ڈویژن ہے, اس نے تقریباً 8-9 بندے, پھر یہ جو کل کا دھرنا ہے کل سے جو ادھر ہے نیرلی میں پھر سے شروع ہوا. یہ اس وجہ سے کہ پولیٹیکل مارر ایک تھے حمید اللہ, جس کے والد صاحب امن اللہ بھی تحصیلدار تھے, وہ بھی طالبان نے مارے تھے کچھ سال قبل, پھر اس کی جگہ انہوں نے سنبھالی. پھر اس کو پچھلے پرسوں ادھر رات کے وقت نہر کلا ایک ایریا ہے ادھر اس کو ٹارگٹ کیا اور کچھ خسادار زخمی ہوئے کچھ, اور یہ بھی اس نے مار دیا گیا. اور پھر اس کے بہت سے میں لوگ نکل آئے ہیں کہ یہ بہت ہی جوان لڑکا تھا اور یہ کیوں ابھی تک یہ ٹارگٹ کلنگ جاری ہے. کل پھر دوسرے بندے کو بھی پاکستان مارکیٹ کے قریب مارا گیا. اور آج کے جو فریش اپڈیٹ سے یہ تو نارتھ وزیرستان کی بات کی ہے میں نے, یہ ساؤتھ وزیرستان میں بھی پشتون تحفظ موومنٹ کے ایک سرکردہ لیڈر ہے علی وزیر کے گھر پہ آج یہ انفارمیشن تھی 3 بجے کے قریب, جو ادھر لوکل طالبان ہے انہوں نے ان کے گھر کا محاصرہ کیا تھا, ان کا ایک پیٹرول پمپ ہے اس کا محاصرہ کیا تھا. پھر لوگوں کو وارننگ دی تھی جو ان کے رشتہ دار کہ علی وزیر جو ہے وہ پی ٹی ایم کو چھوڑ دے یا علاقے سے نکل جائے وان آفر کنسٹان سے. پھر علی امین علی سوری علی وزیر کے جو سپورٹر تھے پی ٹی ایم کے ورکرز وہ بھی نکل آئے ہیں. انہوں نے جو طالبان کے این اللہ ایک کمانڈر ہے این اللہ لوکل کمانڈر وانا کے اس کے دفاتر پہ اٹیکس کیے, مطلب نظرات کیے ایک دو آفیسز. پھر حکومت نے یا ادھر جو ایس سی ہے انہوں نے ہوائی فائرنگ کی تاکہ حالات کو کنٹرول کیا جائے. لیکن پھر اب جو لیٹسٹ اپڈیٹ سے وہ یہ ہے کہ کچھ زخمی 10 سے زائد زخمی خان اسپتال وانا کے اسپتال میں پہنچے ہیں. ادھر حالات ابھی تک ٹھیک نہیں ہے. جو ادھر گڈ طالبان کہتے ہیں کہ یہ گڈ طالبان جو ہے انہوں نے ہمارے لیڈر کا جو علی وزیر ہے ان کے گھر کا محاصرہ کیوں کیا تھا اور ان کو نکلنا چاہیے, جو طالبان ریشن ہے اس کا خاتمہ ہونا چاہیے. نارتھ وزیرستان میں ایک دھرنا بیٹھا ہوا ہے ادھر میرلی میں, اور ساؤتھ وزیرستان جو وانا کا علاقہ ہے ادھر یہ پوزیشن ہے جو میں نے بتایا.
اوکے, یہ بتائیے گا کہ فاٹا میں عام طور پر کیا تاثر پایا جاتا ہے, یہ ٹارگیٹ کلنگ جو ہے اس کے پیچھے کون لوگ ہیں؟
یہ جو آپ میرلی کے درنا سے جو مقررین خطاب کرتے ہیں یا یہ جو علی وزیر ساؤتھ وزیرستان کے لوگ ہیں یہ کہتے ہیں یا پی ٹی ایم والے زیادہ, ان کا یہ ایک ہی یہ ڈیمانڈ ہے کہ یہ جو پالیسی ہے مطلب یہ گڈ اینڈ بیڈ طالبان کی پالیسی ترک کرنی چاہیے, یہ نہیں ہونا چاہیے. کیونکہ اب تو آپریشن ہو گئے ہیں ادھر, اب کسی قسم کا طالب یا کمانڈر یا امیر اس طرح مسلح شکل میں نظر نہیں آنا چاہیے جس طرح آپریشن سے پہلے تھے. یا ان لوگوں نے ان سینکڑوں جو سرکردہ قبائلی سردار ملک تھے ان کو مار دیا ہے, اور ساتھ یہ بھی کہ مطلب یہ ان کی ڈیمانڈ صرف ایک ہی ہے کہ بس اب جو ہو گیا سو ہو گیا, اب مزید یہ نہیں چلنا چاہیے کہ یہ ادھر ابھی تک طالبان کے آفیسز ہو, ابھی تک طالبان لوگوں کو مار رہے ہو, یا ابھی تک مطلب جو مین پالیسیز ہے اس میں چینج لانا چاہتے ہیں. یہ لوگ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ پالیسیز میں تبدیلی آئی ہے ادھر, اب کم از کم نارتھ وزیرستان میں جو جہاں پہ بہت بڑا آپریشن ہوا ہے ادھر اب کوئی طالب وغیرہ نظر نہیں آ رہا لوگوں کو.
اوکے بریگیڈیئر صاحب, آپ ہمیں بتائیے گا آپ کیا سمجھتے ہیں فاٹا میں خاص طور پر ٹارگٹ کلنگ کے پیچھے کون ہے, اور یہ بھی بتائیے گا کہ ان لوگوں کو عدالت میں لانے کے بجائے ہدف بنا کر مارا کیوں جاتا ہے؟ یہ اچھا نہ ہوتا کہ ان کو عدالت میں لا کر ان کے خلاف مقدمہ چلایا جاتا؟
دیکھیں یہ اس کے اوپر ایک اس کا بڑا ایک سمپلسٹک قسم کا ایک نیریٹو ہے کہ جی یہ جو ہیں گڈ اور بیڈ طالبان بیچ میں آ گئے ہیں اور جو بیڈ ہیں ان کو تو نکال دیا لیکن گڈ جو ہیں ان کو سرپرستی حاصل ہے سیکورٹی فورسز کی. میرے خیال میں یہ اتنا ایسے ہے نہیں کہ جس طرح اس کو بتایا جا رہا ہے. نارتھ یہ جو پورے جو فاٹا ہے اگر آپ اس کی تاریخ میں جائیں تو ادھر ایک بہت اچھا سسٹم چل رہا تھا جو انگریز نے چلایا تھا, لیکن وہ جو یہ اینٹی سوویت ریزسٹنس تھی اس کی وجہ سے ان کی جو اپنی ایک ڈائنامکس تھی اس کی وجہ سے وہ جو پولیٹیکل سسٹم تھا وہ بتدریج اس کو ختم کیا گیا ہے, اور ابھی صورتحال یہ آ گئی ہے کہ وہاں پر ایک خلا ہے, ایڈمنسٹریٹو خلا ہے جس کے ختم کرنے کے لیے اگر آپ نے ابھی دیکھا کہ کس طرح وہ چاہتے ہیں فوج چاہتی ہے اور انہوں نے اس کو چلایا کہ ریفارمز جو آ رہی ہیں اور جس کو اس پختونخوا کا حصہ اس کو بنایا گیا ہے وہ اس لیے کہ جو وہ خلا پیدا ہو گیا ہے وہ پولیٹیکل ایڈمنسٹریشن اس کو پورا نہیں کر سکتی ہے اس خلا کو, اور اس کے اندر ایک جو عام ایڈمنسٹریشن ہے جب تک وہ نہیں آئے گی تاکہ فوج کے اوپر جو کیچڑ اچھل رہا ہے یا فوج کی جو بدنامی ہو رہی ہے اس کو فوج وہاں سے نکل جائے اور ایک جیسے بندوبستی علاقے میں پولیس ہے یا باقی جو حکومت کے عمل درآمد کرنے کے ادارے ہیں وہ یہاں پر آ جائیں. ابھی اس ٹرانزیشن میں اب اس کا فائدہ اٹھایا جا رہا ہے, ابھی فوج ہر جگہ پہ تو نہیں ہو سکتی ہے, بارڈر کے اس سائڈ پہ بیٹھے ہوئے ہیں کچھ لوگ جو وزیرستان میں آ کے یہ ٹارگیٹ کلنگز کرتے ہیں, اور وہ اس طرح یہ ٹارگیٹ کلنگز کرتے ہیں ایک سائڈ سے بھی مارتے ہیں دوسری سائڈ سے بھی مارتے ہیں تاکہ افراتفری پھیلے اور جو اعتماد ہے سیکیورٹی فورسز کے اوپر اس کو ختم کیا جائے, اور جو ہو رہا ہے میرے خیال میں ان کو یہ کامیابی مل رہی ہے. दूसरी हमारी जो पॉलिसी अफगानिस्तान की तरफ है उसमें बहुत बड़ी तब्दीली की जरूरत है, और जो अफगानिस्तान में रेजिस्टेंस है, जो अफगानिस्तान में जंग चल रही है, उसका ये इफेक्ट्स पाकिस्तान के ऊपर आ रहे हैं और ये आते रहेंगे जब तक अफगानिस्तान में अमन नहीं आता। तो उसके अंदर एक पैराडाइम शिफ्ट पाकिस्तान को चाहिए अपनी पॉलिसीज में कि जो ये लोग हैं जो अफगानिस्तान के अंदर मुजाहमत करते हैं वो उन लोगों के साथ नहीं लड़ते हैं या उनके साथ मुकाबला नहीं करते जो पाकिस्तान के अंदर आके टारगेट किलिंग्स करते हैं, क्योंकि स्ट्रेटेजिक लेवल पे वो ये नहीं चाहते हैं कि वो एक और किसी ग्रुप के साथ उनकी लड़ाई आ जाए, वो अमेरिकनों के खिलाफ या नेटो के खिलाफ या अफगान फोर्सेज के खिलाफ लड़ना चाहते हैं। तो वो बीच में ये गुड और बैड तालिबान का उस तरह वो सामने आ जाते हैं कि ये कुछ लोग हैं जो मंजूर नजर हैं, उनको कुछ नहीं कहा जाता है और उनके गार्ब में जो है ये इस किस्म के लोग आ जाते हैं, ये टारगेट किलिंग कर रहे हैं। तो ये अभी दो बड़े मेजर स्टेप्स हमें चाहिए, एक जो किस तरह पख्तूनख्वा का जो बंदबस्ती इलाका ये बने और जितना जल्द से जल्द बने वहां पर हुकूमत के अमल दरामद करने के इदारे वहां पर आ जाएं, और दूसरा पाकिस्तान को चाहिए कि जो अफगानिस्तान के बारे में हमारी पॉलिसी है उसके अंदर एक बहुत ही बड़ी तब्दीली की जरूरत है। अगर वो नहीं किया तो ये बहुत बड़े मसाइल पाकिस्तान के लिए पैदा हो सकते हैं जिसके पीटीएम की शक्ल में सामने आते हैं, ये जो धरनों का आपने जिक्र किया वो इसके शक्ल में सामने आ सकते हैं और ये पाकिस्तान के लिए बहुत ही नुकसानदेह हो सकता है।
जी बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब। सफदर साहब आप ये बताइएगा कि अब जबकि पश्तून तहफ़ तहरीक ने भी इस जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं इसकी हिमायत कर दी है और हम देख रहे हैं पीटीएम जो है वो एक वेल नोन तहरीक बन चुकी है, इससे इस जारी धरने को कितनी ताकत मिलेगी?
जरूर ये है कि फर्ज करें ये कल का जो धरना है दोबारा मेरली में जो शुरू हुआ, इससे पहले वाला जो था मेरली में जो शुरू हुआ वो पीटीएम से हट के मतलब लोकल जो यूथ है जो नौजवान है वो शुरू करके फिर बाद में पीटीएम के लीडर जाके उनको सपोर्ट करते हैं। मतलब ये नहीं कि ये पीटीएम एक लगे हुए है मंसूर के तहत उनकी एक पॉलिसी है कि हम लोगों को हरालाए, लोगों को हुकूमत के खिलाफ उठाए या उधर धरने पे बैठाए, नहीं ये अक्सर जो हमने देखे है धरने, हाँ ये इस्लामाबाद वाला जस्ट धरना था, ये पीटीएम का खुद था उन्होंने स्टार्ट लिया था, बाकी जो धरने हमने देखे नॉर्थ वजीरिस्तान में मेरली में ये दूसरा धरना जारी है, ये इस तरह होता है कि लोग खुद तंग आके उठ जाते हैं, वो खड़े हो जाते हैं, धरना भी बैठ जाते हैं और फिर दूसरे तीसरे दिन पीटीएम वाले चले जाके उधर इनको सपोर्ट करते हैं। सिर्फ पीटीएम वाले भी नहीं, उधर अगर हम देखे तो सारे पोलिटिकल पार्टीज वाले लोग जाते हैं उधर तकरीर करते हैं, सारे जो मलक एल्डर से वो जाते हैं उधर तकरीर करते हैं, सारे जो लोकल इवन हर तबका से ताल्लुक रखने वाले लोग उधर जाते हैं तकरीर वगैरह करते हैं, लेकिन पीटीएम की जो बात है या लोकल धरना देने वाले जो लोग हैं इनकी डिमांड एक ही है। इस वजह से हम फिर समझते हैं कि पीटीएम को भी पजीराई मिलती है लोगों में मारूफ मजीद उधर, क्योंकि आज आप देखें ये जो साउथ वजीरिस्तान वाना में तालिबान के खिलाफ एक पीटीएम लीडर जो अली वजीर है उसके लिए लोग लड़ते हैं, खाली हाथ जाके तालिबान के ऑफिस पे अटैक करते हैं, ये पीटीएम का मतलब मजबूती है। अगर हम देखें साउथ वजीरिस्तान
ये कहां से ठीक ब्रिगेडियर साहब आपने किसी हद तक तो बता दिया है, लेकिन ये बहुत अजीब सी बात नहीं है कि बेशुमार ऑपरेशंस करने के बावजूद अगर सफदर साहब सही कह रहे हैं तो अभी तक तालिबान के ऑफिसेज जो हैं वो मौजूद हैं दफातर?
ये मतलब है कि वो उसमें एक कोशिश जारी है कि जो तालिबान में कुछ ऐसे लोग हैं जो लड़ाई झगड़ा खत्म करना चाहते हैं तो उनको किसी न किसी तरीके से धारे में लाया जाए और ये लड़ाई जो है ना किस तरीके से खत्म किया जाए। लेकिन मेरे ख्याल में अभी आप अगर 100 बंदा आता है और उसमें अगर 90 भी जो है वो सिर के दिल से आते हैं कि वो मजीद लड़ाई नहीं करना चाहते हैं, उसमें से 10 लोग ऐसे होंगे जो इन्फिल्ट्रेट करके आए हुए हैं, इसी शक्ल में वो सामने आ रहे हैं और वो इस किस्म की टारगेट किलिंग वगैरह करते हैं। तो ये जो है इस मसले को हमें एड्रेस करना है और ये इसी तरह ये जो पीटीएम है या जो बाकी इस तरह ये हो रहे हैं ये एक बीमारी का सिम्टम है, हमें सिम्टम की तरफ नहीं जाना चाहिए, हमें बीमारी की जड़ की तरफ जाना चाहिए। और वो ये है کہ جو پاکستان کے جو خاک ہے اس کا استعمال ہو رہا ہے, پاکستانی سوائل کا استعمال ہو رہا ہے افغانستان میں جو لوگ مزاحمت کر رہے ہیں, ابھی وہ آ رہے جا رہے ہیں اس کی شکل میں اور لوگ آ سکتے ہیں, اس طرح جو ریفیوجیز ہیں اس کی شکل میں یہ لوگ آ جاتے ہیں اور اس قسم کی کارروائیوں میں ملوث ہو جاتے ہیں. تو جب تک ہم اس کو ایک ہولسٹک اس کا ایک ویو نہ لیں کہ ہم میں ابھی جو پاکستان کے اوپر جو افغان جنگ کے اثرات ہیں وہ سب سے زیادہ ہیں, تو ہمیں سب سے زیادہ دلچسپی ہونی چاہیے کہ افغان جنگ کو کس طرح ختم کیا جائے, وہ دلچسپی نظر نہیں آ رہی ہے. افغان جنگ کو ہم نے ختم کرنا ہے, جب تک ہم افغان جنگ کو ختم نہیں کرائیں گے, اور اگر جو افغانستان میں لڑنا چاہتے ہیں ان کو پاکستان کی سرزمین استعمال کرنے کی بالکل اجازت نہیں ہونی چاہیے, یہاں پر کوئی ان کا آدمی یہاں پر نہیں ہونا چاہیے, وہ اگر لڑائی لڑنا چاہتے ہیں, وہ افغانستان کے اندر مزاحمت کرنا چاہتے ہیں, وہ افغانستان چلے جائیں. ہمیں اس کا علاج کرنا چاہیے, ہمیں جب تک اس کا علاج نہیں کریں گے تو پی ٹی ایم جیسے جو ہے تنظیمیں نکلیں گی, یا وہ دھرنوں والی تنظیمیں نکلیں گی اور تنظیمیں نکل آئیں گی اس طرح, اس کو اگر آپ دبانے کی کوشش کریں گے تو کیا کریں گے, وہ جوان لڑکے ہیں وہ کیا کریں گے, وہ ہتھیار اٹھائے گا. تو آپ آلریڈی ایک ریلیجیس انسرجنسی کے خلاف لڑائی لڑ رہے ہیں, ایک نیشنلسٹک انسرجنسی سامنے آ جائے گی, تو یہ سچویشن کو کمپلیکیٹ کر رہی ہے. یہ جو اتحاد پسندی پھیل رہی ہے, جو یہ وائلنس اس علاقے میں چل رہا ہے, اس کے خلاف لوگ اٹھ کھڑے ہوں گے. ابھی ان کی سمجھ اس طرح وہ ہے یا نہیں ہے, اس سے پھر کیا ہوگا کہ اس قسم کی جو ابھی باتیں ہو رہی ہیں, اس قسم کی باتیں سامنے آئے گی. تو ہمیں سب سے پہلے افغانستان کے اوپر کنسنٹریٹ کرنا ہے, امریکنز کے ساتھ, افغان حکومت کے ساتھ ہم نے مل بیٹھ کے اس مسئلے کا حل نکالنا ہے. اگر ہم اس مسئلے کا حل نہیں نکالیں گے تو یہ پاکستان کا مسئلہ حل نہیں ہوگا.
بہت شکریہ بریگیڈیئر صاحب آپ کا, اور صفدر داور صاحب آپ کے بھی ہم بے حد شکر گزار ہیں, ہماری طرف سے اللہ حافظ. اور سامعین, کچھ دیر رہ گیا ہے, ہمیں ڈاکٹر آفتاب کاکر صاحب سیاسی تجزیہ نگار ہیں, انہوں نے جوائن کیا ہے اس وقت لائن پہ ہمارے ساتھ ہیں, پاکستان کی جو سیاسیات ہے اس پہ ان سے بات کرنا چاہیں گے. السلام علیکم ڈاکٹر کاکر صاحب. جی ڈاکٹر آفتاب کاکر صاحب, آواز آ رہی ہے آپ کو؟
بالکل جی,
جی, جی بہت شکریہ آپ کا. ڈاکٹر آفتاب کاکر صاحب, آج چیف جسٹس جو پاکستان کے ہیں میاں ثاقب نثار صاحب, انہوں نے سپریم کورٹ لاہور رجسٹری میں جو کاغذاتی نامزدگی سے متعلق کیس تھا اس کی سماعت کی ہے, اور لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کو کالعدم قرار دیا ہے. اس بارے میں, اس فیصلے کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟
ہاں میڈم, یہ تو بڑا اچھا ہوا کہ جو پروسیس تھا الیکشن کا وہ ڈیلے نہیں ہوگا. اور بیسیکلی یہ جو کیس تھا, یہ تقریباً آج سے کوئی 3-4 منتھ پہلے لاہور میں ہائی کورٹ میں کسی نے دائر کیا تھا کہ انہوں نے کوئی نیا فارم سبمیشن کے لیے, جو فارم ہوتا ہے اس کے لیے کوئی نیا فارمیٹ بنایا تھا. وہ بیسیکلی کوئی لیڈیز جج تھی, انہوں نے فیصلہ ایک دم دے دیا, کل ہی دیا تھا. تو بیسیکلی یہ تو لگ ایسی رہا تھا کہ یہ جو پروسیس چلے گا, جو مطلب الیکشن کا یہ پوسٹ پون کرنے کا, یہ کوئی اس طرح کی کوئی سازش تھی. الحمدللہ یہ اچھا ہوا کہ چیف جسٹس صاحب نے آج اس کو ایک قسم کا کہتے کہ کالعدم قرار دیا اس کا فیصلہ. اور اب یہ ہے کہ جو پروسیس ہوگا الیکشن کا وہ سموتھلی رن کرے گا. اور یہ جو فارم ابھی انہوں نے جو اسمبلی میں بنایا تھا, بالکل سمپل سا تھا, اور اس میں کوئی زیادہ وہ پیچیدہ نہیں تھا. اس میں تو میرے خیال میں کوئی 60-65 کے قریب وہ انہوں نے کوشچنس پوچھے تھے. اس میں یہ بالکل سمپل سا ہے, اور یہ ان کو جو ہے فل کرنے میں بھی, جو الیکشن کنٹیسٹ کرے گا ان کے لیے بھی آسانی ہوگا. تو بڑا اچھا ہے, اور یہ الیکشن کا سسٹم سموتھلی بھی چلے گا.
اور بالکل, اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو عام انتخابات ہیں وہ ڈیلے نہیں ہوں گے, بلکہ 25 جولائی کو ہی ہوں گے.
بالکل 25 جولائی کو. جی جی
جی. آپ کیا دیکھتے ہیں ڈاکٹر صاحب, اس وقت پاکستان جو ہے کتنا پریپیئرڈ آپ کو نظر آتا ہے الیکشن کے لیے؟
بیسیکلی ایسا ہے کہ الیکشن تو مطلب جب الیکشن ہوئے تھے 2013 میں, اس کے بعد ہی پتا تھا سب کو کہ ان دنوں میں الیکشن ہونے. تو بیسیکلی پولیٹیکل پارٹیز جتنی بھی ہیں وہ پریپیئرڈ ہیں اس کے لیے, الیکشن کے لیے, کیونکہ ان کو پتا تھا کہ 5 سال پورے ہوں گے. تو پھر یہ آج سے تقریباً کوئی سال پہلے بھی جب بھی میں منسٹر صاحبان یا ایم پی اے صاحبان جن سے بھی میں ملتا رہا ہوں, ان کو ان دنوں کا پتا تھا کہ الیکشن ہوں گے. تو وہ سارے لوگ پریپیئرڈ ہیں. آپ کو جیسے پتا ہے کہ عمران خان اور نواز شریف اور باقی پولیٹیکل پارٹیز آج سے تقریباً کوئی دو تین مہینے پہلے سے وہ
بہت شکریہ
ہم کے الیکشن کی تیاری سٹارٹ کر لی ہے
اور اس وقت بہت شکریہ ڈاکٹر آفتاب کاکر صاحب, پھر کبھی آپ سے بات ہوگی. اس کے ساتھ ہی شہناز نفیس کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.
تھینک یو, بہت شکریہ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.
مصر کے صدر عبد الفتاح السیسی نے مصر کی پارلیمان کے سامنے اپنی صدارت کی دوسری مدت کے لیے حلف اٹھایا. انہوں نے قانون سازوں کو بتایا کہ وہ خود کو تمام مصری افراد کا صدر سمجھتے ہیں, جس میں ان کے حمایتی اور مخالفین دونوں شامل ہیں. قاہرہ سے ایڈورڈ جیرینین کی رپورٹ پیش خدمت ہے.
والآن وإعمالا لنص المادة 144 من الدستور.
مصر کی پارلیمان کے اسپیکر علی عبدالعال نے صدر سیسی کو قانون سازوں سے متعارف کرایا اور کہا کہ ملک کے انتخابی کمیشن نے انہیں باضابطہ طور پر صدارتی انتخاب کا فاتح قرار دیا ہے. مصر میں عام انتخابات اپریل میں ہوئے تھے. سیسی کو ان انتخابات میں 90% ووٹ ملے. ان کا مقابلہ نسبتاً غیر معروف آرکیٹیکٹ سے ہوا جو آخری وقت پر صدارتی دوڑ میں شامل ہوئے. متعدد جانے پہچانے امیدواروں نے یا تو اپنے کاغذات ہی واپس لے لیے تھے یا پھر انہیں انتخاب میں حصہ لینے کے لیے نااہل قرار دے دیا گیا.
اقسم باللہ العظیم ان احافظ مخلصا علی النظام الجمہوری وان احترم الدستور والقانون وان ارعى مصالح الشعب رعايه كامله وان احافظ على استقلال الوطن ووحده وسلامه ارضي.
صدر سیسی نے صدارتی منصب کا حلف اٹھاتے ہوئے کہا کہ وہ خدا کے سامنے یہ وعدہ کرتے ہیں کہ ملک میں حکومت کے نظام کا تحفظ کریں گے, آئین کا احترام کریں گے اور ملک اور عوام کے اتحاد اور آزادی کی حفاظت کریں گے. پارلیمان میں حلف اٹھانے کے بعد انہوں نے ایک مختصر خطاب میں قانون سازوں کو بتایا کہ مصری عوام تمام جھگڑوں اور لڑائیوں کے باوجود 2011 کے انقلاب کے بعد سرخرو رہے ہیں. صدر کا مقصد لوگوں کو متحد کرنا ہے.
وانا رئیس لکل المصریین من اتفق معی او من اختر. شعب مصر العظیم.
مصر کے صدر عبد الفتاح السیسی کہہ رہے ہیں کہ وہ خود کو سب کا صدر سمجھتے ہیں, ان کا بھی جو ان سے اتفاق کرتے ہیں اور ان کا بھی جو ان سے اختلاف رکھتے ہیں. صدر نے کہا کہ مصر اس بات کا حقدار ہے کہ ہم اس کے اور اس کے عوام کے لیے جیے مریں. سیسی نے ان لوگوں اور قوتوں پر سخت نکتہ چینی کی جن کے بارے میں ان کا کہنا یہ ہے کہ انہوں نے ملک کو نقصان پہنچایا جب مصر میں 2011 میں تبدیلی آئی.
ويصنعون المستقبل ويرسمون للغد طريقا کئی محقق حلمنا الوطنی.
صدر عبد الفتاح السیسی کہہ رہے ہیں کہ وہ مصر کے مستقبل کی تعمیر کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں اور ایک ایسے راستے کا تعین کرنے کے خواہاں ہیں جو ایک جدید ریاست کے عوامی خوابوں کی تکمیل کرے. وہ مصر کی بنیاد آزادی اور جمہوریت پر رکھنا چاہتے ہیں اور عالمی سطح پر مصر کا درست مقام بحال کرنے کے خواہاں ہیں, جسے داخلہ اور خارجہ عوامل کی کارروائیوں کے نتیجے میں نقصان پہنچا ہے. مصر کے صدر نے زور دیتے ہوئے کہا کہ مصری عوام نے وحشیانہ دہشت گردی کا مقابلہ کیا ہے, اسے شکست دی ہے, اگرچہ دہشت گردوں کی یہ کوشش تھی کہ معاشرے کو توڑ پھوڑ کر رکھ دیں, جس کی بھاری سماجی, اقتصادی اور سیاسی قیمت چکانا پڑی. سیاسی تجزیہ کار سید صادق نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ صدر سیسی نے ایک ثقافتی بحالی کی بات کی ہے اور ملک کی ثقافتی شناخت کی تشکیل نو پر بھی زور دیا ہے. تجزیہ کار سید صادق کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے مصریوں کی ترقی کی اہمیت پر زور دیا ہے اور کہا ہے کہ وہ تعلیم, صحت اور ثقافت پر توجہ مرتکز کریں گے کیونکہ ملک مخالف نظریات کا جواب دینا ہے. تجزیہ کار صادق نے مزید کہا کہ سیسی نے معیشت کے بارے میں بھی بات کی اور کہا ہے کہ وہ اقتصادی اصلاحات کو جاری رکھنے کی منصوبہ بندی کیے ہوئے ہیں, جن کا ذمہ انہوں نے اپنی پہلی صدارتی مدت کے دوران اٹھایا تھا, اور ان میں ایندھن پر دی گئی مراعات کو بھی بتدریج ختم کرنا شامل ہے. حلف برداری کی تقریب کے بعد صدر کو سرکاری طور پر فوجی اعزاز کے ساتھ 21 توپوں کی سلامی دی گئی. اور قانون سازوں نے پارلیمان میں صدر کا خیر مقدم کیا. مصر کے ایف 16 طیاروں نے بھی اس موقع پر تقریب کے جائے مقام پر پروازیں کی. بیجے جلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن.
عمران، تم اردو میں تازہ ترین خبروں اور دلچسپ فیچرز کے لیے کس ویب سائٹ پہ جاتے ہو؟
وائس آف امریکہ کی اردو ویب سائٹ www.urduvoa.com پر. اور کہاں؟
زبردست، مجھے بھی سب سے زیادہ www.urduvoa.com ہی پسند ہے.
چلو کسی بات پر تو ہم دونوں میں